الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے مضمون شروع کیا تھا کہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق اور اعمال، اور اس سے پہلے تمہید بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہماری طرف رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں دونوں طرح کے اخلاق اور اعمال بتائے گئے ہیں، نیک اعمال بھی بتائے گئے ہیں اور برے اعمال بھی بتائے گئے ہیں، اچھے اخلاق بھی ہمیں بتائے گئے ہیں اور برے اخلاق بھی ہمیں سمجھائے گئے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال کو اپنائیں، برے اعمال سے بچیں، اچھے اخلاق کو اپنا لیں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح پاک صاف گزار کر اللہ پاک کے بارگاہ میں پہنچ جائے کہ جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو وہ حاصل کر لے۔ حدیث مبارک آپ حضرات کو سنائی تھی، حضرت بحض ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر کے رکھ دیتا ہے جس طرح ایلوا عسل یعنی شہد کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ غصہ یہ وہ خراب بیماری ہے کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری ہو اور اس کا تدارک نہ کیا جائے، اس بیماری کو بیماری نہ سمجھا جائے، تو اس ایک بیماری کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ کیونکہ غصے کو حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ام الامراض ہے، بیماریوں کی ماں، کہ اس ایک بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر کئی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کبھی انسان کو کسی بات کے اوپر غصہ آتا ہے، اگر وہ اس غصے کو اپنی روحانی بیماری نہ سمجھے اور غصے میں آ کر وہ اس کے نتائج کے اوپر عمل کرنے بیٹھ جائے اور جو کچھ بھی اس کے دل میں آئے کرنے لگے، تو سب سے پہلا مرحلہ تو غصے میں انسان گالم گلوچ پر آتا ہے، اگلے آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برا بھلا کہنا، یا اسی طریقے سے غلط الفاظ کا زبان سے استعمال کرنا، یہ بنیاد ہے کہ غصہ آنے کے بعد اگر انسان نے اس کو قابو نہ کیا اور اس کو برائی نہ سمجھا اور آنے کے بعد جو کچھ بھی دل میں آیا انسان کر بیٹھے، تو سب سے پہلے اس کی زبان خراب ہوتی ہے۔ گالی جو مومن کی شان نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی علامت ہے، بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، ہے کمینوں کی علامت، ہے رذیلوں کا نشان۔ تو سب سے پہلے انسان غصے میں گالم گلوچ پر آتا ہے اور پھر زبان سے وہ کچھ کلمات نکال بیٹھتا ہے کہ جو اس کو زیب نہیں دیتے، یا جس پر وہ غصہ کر رہا ہے، جس پر وہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، وہ الفاظ اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ یہ اس حد تک الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے کہ جو تہمت تک پہنچ جاتے ہیں، کسی کو غصے میں حرام زیادہ بول دیا یا حرامی بول دیا۔ شریعت مطہرہ میں اس قسم کے الزام لگانے والے کے لیے باقاعدہ سزا مقرر ہے کہ اگر کسی کو حرام زیادہ بول دیا تو یہ اس کے باپ پر گویا کہ ایک بہت بڑا الزام ہے، کہ جب بچے کو حرام کا نطفہ کہا تو گویا کہ اس کے ماں نے حرام کاری کی، تبھی تو یہ بچہ حرام زیادہ بنا۔ تو یہ بظاہر گالی معمولی سے نظر آتی ہے، لیکن عند اللہ یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ ایسے نازیبا الفاظ زبان پر لاتا ہے کہ جو اس کے اندر کے برے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ غصہ ام الامراض ہے، سب سے پہلا مرحلہ اس کا گالم گلوچ کا، اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے انسان بیہودہ الفاظ زبان سے نکال کر کیا کچھ نہیں کہتا۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ غصہ اسی شخص کو آیا کرتا ہے کہ جس کے اندر بڑائی ہو، احساس برتری ہو، جس کے اوپر وہ غصہ کر رہا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھتا ہے، تو اس غصے کے ساتھ ساتھ کبر اور عجب بھی شامل ہو جاتا ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ جہاں کہیں کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو کبھی بھی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے غصہ نہیں کرتا، غصہ ہمیشہ وہیں کیا جاتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو حاوی سمجھ رہا ہو، بڑا سمجھ رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ میرے مقابلے میں یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو اس وقت جب غصہ کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر کی اور عجب کی بھی ایک برائی شامل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ غصے کے اندر قابو نہ پا رہا ہو تو غضب کی بیماری بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بغض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی سے بغض کی وجہ سے وہ غصے کے اندر جو کچھ بھی کر پاتا ہے کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حد سے تجاوز کر بیٹھے تو ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اگلے آدمی کو دو چار تھپڑ مار دیے یا لاتے گھونسے مار دیے یا اور اس طرح کی کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو ان سب چیزوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ غصہ ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان نے اس کو برائی نہ سمجھا اور اس کے اوپر قابو نہ پایا، جو دل میں آتا گیا کرتا چلا گیا، تو ابتدا تو ہوئی تھی گالم گلوچ سے، اگر اگلا آدمی مظلوم تھا تو اس کے اوپر انسان حاوی ہوتے چلے جاتا ہے اور نوبت مار پیٹ کٹائی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ پھر ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیماریوں کی نشاندہی فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی نے کہیں جا رہے ہوں گے تو کہا کہ یا رسول اللہ عظ و اوجز، مجھے نصیحت کر دیجئے لیکن مختصر کیجئے۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ جاؤ اپنا کام کرو، ایک تو نصیحت کی فرمائش کر رہے ہو اوپر سے شرائط بھی لگا رہے ہو، عظ نصیحت کیجئے و اوجز اور مختصر کیجئے، زیادہ لمبی چوڑی نصیحت نہیں چاہیے۔ تو آپ نے ناراض ہونے کے بجائے جیسا ان کا مطالبہ تھا تو اسی مطالبے کے مطابق فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا، ایک مختصر سے جملے کے اندر ان کو ایک عظیم نصیحت فرما دی اور ایک گویا کے جڑ بتا دی کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ حالانکہ بیماریاں تو اور بھی ہیں انسان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے فرماتے تھے جھوٹ مت بولنا، غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا، زنا مت کرنا، چوری مت کرنا، مختلف بیماریاں انسانوں کی، حسد مت کرنا، ریاکاری مت کرنا، لیکن اس موقع پر جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے آپ نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جوامع الکلم بنایا ہے کہ آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا لیکن وہ بہت سارے مضامین کو حاوی ہوا کرتا تھا، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی بے شمار احادیث ایسی ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے کہ بات تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن مضامین بڑے لمبے اور طویل ہوتے ہیں۔ خود آپ نے فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو اور بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور اپنے مطلب کو واضح کرنے والا ہو۔ تو آپ بھی اکثر اور بیشتر جب بات فرمایا کرتے تھے تو وہ تھوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کارآمد ہوا کرتی تھی، جیسے آج جمعے کے اندر حدیث سنائی تھی میں نے، القرآن حجت لک او علیک، ایک بہت تفصیل کو آپ نے ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر اس قرآن کریم کو مانا تھا اور اس کے احکامات کو اپنایا تھا، زندگی اللہ پاک کی تابعداری میں گزاری تھی، تو یہ کل کو قرآن کریم گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ میرا ماننے والا ہے، آپ کے تمام احکامات جو آپ نے میرے اندر رکھے تھے ان سب کو یہ مانتا تھا، تو یہ قرآن کریم اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر کسی نے روح گردانی کی، قرآن کریم سے اعراض کیا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی قرآن کریم اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ تو اس پورے مضمون کو آپ نے ایک جملے میں مختصر لفظوں میں سمو دیا، فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک۔ تو یہاں پر بھی جب ان صحابی نے آپ سے فرمائش کی کہ نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ غصہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس طرح شراب کے بارے میں آتا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، مختلف خرابیاں وہ اس شراب پینے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ جب تک انسان نے شراب نہیں پی اس کی عقل صحیح سلامت ہے، صحیح کام کر رہی ہے، لیکن جب انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے، خمر کا معنی آتا ہے پردہ، تو شراب پینے کی وجہ سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر اس کے اندرونی نفس جو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے پھر وہ انسان کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پاگل دیوانہ آ گیا، اور اس وقت اس کی عقل پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی تک میں تمیز نہیں کر پاتا، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے ان صحابی کی فرمائش پر فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا، جب غصے سے تم بچ جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک تمہیں بہت ساری بیماریوں سے بچا لیں گے اور بہت سارے تجاوزات سے بچا لیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ غصہ انسان کی وہ بیماری ہے کہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور اگر انسان کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد اور جڑ کو دیکھا جائے تو حضرات صوفیہ اکرام یہ اللہ پاک کی طرف سے روحانی طبیب ہوا کرتے ہیں، یہ مریضوں کے روحانی مرض کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے دو طرح کے مرض ہوتے ہیں، ایک جسمانی مرض، ایک روحانی مرض۔ جسمانی مرض کے لیے اللہ پاک نے اطباء اور ڈاکٹروں کو مقرر کیا، تو روحانی امراض کے لیے صوفیہ اکرام اللہ والے کہ جن کے دل خود صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے دلوں کو بھی پرکھتے ہیں اور ان کے اندر پائے جانے والے عیوب کو وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جبہ پہن کر جمعے کے لیے تشریف لائے، لیکن اس جبے کی وجہ سے آپ کو کافی خلجان ہو گیا، آپ کافی تشویش کا شکار ہوئے۔ جمعے کے بعد جب گھر میں تشریف لائے فرمایا کہ یہ جبہ آئندہ نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کافی مجھے خلل واقع ہوا، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہو سکتا ہے کہ آپ کا ظاہر بھی اجلا اور باطن بھی اجلا، ایک موقع پر ایک قیمتی جبہ جو اس وقت کے 2000 دینار کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور خاص خاص موقعوں پر اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور ایک موقع ایسا تھا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضور کے ایک جبہ آیا ہوا تھا قیمتی، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ لے لیجئے، آپ خاص موقعوں پر اس کو زیب و تن فرما لیا کیجئے۔ تو حضور نے وہ جبہ لیا اور خاص موقعوں پر اس کو پہنا کرتے تھے، جب کبھی کسی وفد کی آمد ہوتی اس سے ملاقات کے وقت میں اس کو پہن لیا کرتے، یا کبھی واعظ و نصیحت کے وقت میں اس جبے کو پہن لیا کرتے، اور وہ جبہ تھا بھی تنگ آستین والا کہ جب کبھی وضو کرنا پڑتا تو آپ اپنی آستین سے ہاتھ باہر نکالتے اور پھر وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ عالم اور دوسری طرف اپنی ذات کا یہ عالم تھا کہ اس جبے کو پہننے کی وجہ سے چونکہ خلجان ہوا، دل میں ایک طرح کی تشویش آئی، تو فرمایا کہ آئندہ یہ جبہ استعمال نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں حضرات علماء اکرام، فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا اندرون اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس کی ایک جبے کی وجہ سے اگر نماز کے اندر یا ان کے بیان کے اندر یا ان کے اس دل کے اندر خلجان آیا تو اس تک کو بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے لیے حضرات علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک طرف صاف ستھرا شیشہ ہو، چمکتا دمکتا، اس کے اوپر اگر ایک داغ لگ جائے تو وہ نمایاں نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایک میلا کچیلا داغ دھبے والا لباس ہو تو جہاں اتنے داغ دھبے لگے ہوں اس پہ ایک داغ اور لگ جائے تو وہ داغ کی وجہ سے اس میں کوئی داغ نمایاں نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، ان کے اندرونی کیفیت بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے کہ برائی ان کے دل پر ایسے عکس ڈالتی ہے جس طرح صاف ستھرے شیشے پر کسی دھبے کو نمایاں طور پر دیکھا جاتا ہے، اور جب انسان برائیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ میلے کچیلے کپڑے کی طرح ہوتا ہے کہ برائی پر برائی کرتا جائے اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی موجود ہوتی ہے جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، تو وہ روحانی امراض کا علاج کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات صوفیہ اکرام نے تشخیص کی ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنے بھی روحانی امراض پائے جاتے ہیں، روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی برے اعمال پائے جاتے ہیں، اگر ان کی بنیاد اور بیج کو دیکھا جائے تو وہ دو چیزیں ان میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، ایک تو ہے غصہ اور دوسری چیز ہے شہوت۔ غصے کی وجہ سے انسان بہت سارے کام وہ کر جاتا ہے جو خلاف شرع ہوا کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو بیماریوں کی جڑ ہے وہ ہے شہوت۔ شہوت دو طرح کی ہے، ایک پیٹ کی شہوت اور ایک شرمگاہ کی شہوت۔ ان دونوں کے ذریعے سے انسان بھی بہت ساری حدود پار کر جاتا ہے اور تجاوزات کر جاتا ہے۔ پیٹ کی شہوت تو ہے کہ حب مال، کہ انسان مال کی طلب میں کس کس کے حق تلف کرتا ہے، بسا اوقات بڑے مہذب انداز میں بڑے طریقے سے دوسروں کے حق تلفیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور اس پیارے انداز سے وہ حق تلفیاں کرتا ہے کہ پکڑنے والا پکڑ بھی نہیں پاتا. بعض دفعہ جب مقدمات کی نوبت آتی ہے تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا کہ اگلا آدمی ثبوت پیش کر سکے کہ اس کے اوپر میرا پہ مالی حق ہے. بڑی صفائی سے دوسروں کے مال غصب اور ہڑپ کر جاتے ہیں، اور بسا اوقات انسان اس انداز سے تو وہ برا نہیں کرتا لیکن دوسرے انداز سے لوگوں کے گوئے کے حقوق تلفیاں کر لیتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ حب مال کے ذریعے سے یا پھر حب جمال کے ذریعے سے جو شرمگاہ کی شہوت ہے اس کے اندر انسان مبتلا ہو کر بہت ساری حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. شہوت کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اسلامی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. خاص کر جوانی کا عالم بھرپور زمانہ ہوتا ہے، تمام قوا انسان کے بھرپور عروج پر ہوتے ہیں، اس وقت انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. خاص کر نوجوانوں کے لیے اس وقت اپنے ان تمام جذبات کو قابو میں رکھ کر اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا نہایت اہم موڑ ہوا کرتا ہے. معاشرے کے اندر کھلے عام اس چیز کی خلاف ورزی نظر آتی ہے کہ نوجوان طبقہ اس شہوت کے ذریعے سے اتنا بے راہ روی کا شکار ہو چکا کہ مرد ہوں یا عورتیں، جوان لڑکیاں ہوں یا بوڑھی شادی شدہ خواتین، کنوارے لڑکے ہوں یا شادی شدہ، اس شہوت کی وجہ سے اتنے بے لگام ہو چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی صداقت نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، سر عام زنا کیا جائے گا. تو وہی منظر آج نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب وہ موقع بھی آئے گا کہ کھلے عام برائی کا ارتکاب کیا جائے گا. اس زمانے کا سب سے بڑا متقی شخص وہ ہوگا جو ان برائی کرنے والوں کو کہے کہ ذرا ایک طرف ہو کر یہ برائی کر لو. باہر ملکوں کے اندر تو یہ دور آ چکا کہ کھلے عام برائی کی جاتی ہے، سر عام مکالے کیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان معاشروں کے اندر بھی برائی اس تیزی کے ساتھ عام ہوتی چلی جا رہی ہے. دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر، تعلق کے نام پر غیر محرموں کے آپس میں تعلقات، رشتے، رات رات بھر باتیں، گفتگو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو حرام ہونے کے باوجود انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں. معاشرے کے اندر خرابیاں اتنا جنم لے چکی ہیں کہ کنوارے تو کنوارے شادی شدہ، مرد حضرات آفسوں کے اندر، خواتین اپنے دوسرے مراکز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں میں ملوث ہیں، صرف دھوکے لگے ہوئے ہیں محبت کے نام کے یا تعلقات کے نام پہ یا دوستی کے نام پر. لیکن ان تمام چیزوں کی جڑ دیکھی جائے تو وہ شہوت کہ جس کی تکمیل میں انسان شریعت کی حدود تجاوز کرتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے جہاں اس گناہ سے ہمیں منع فرمایا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرنا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. چونکہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا سے پہلے کئی مراحل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کا زنا چھونا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے. اسی طریقے سے ایک ایک جز زنا کرتا چلا جاتا ہے، زبان کا زنا، گفتگو. یہ تمام برائیاں آج معاشرے کے اندر اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ اگر کسی کو سمجھاؤ کہ یہ برائی ہے، اسے بچ جاؤ، تو اگلا آدمی سمجھانے والے کو پاگل اور دیوانہ سمجھتا ہے، سمجھتا ہے شاید یہ بیوقوف ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں شیطان کے نردے میں پھنسا ہوا ہوں. اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ کبھی وہ سوچ لے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کو گناہ سمجھ کے کبھی توبہ اور استغفار کی توبہ اس کی توفیق نصیب ہو جائے. بات ساری من جانب اللہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اللہ پاک بھی بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں. لیکن جہاں بندہ غافل ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرما دیا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تم پر اپنی رحمت مسلط کر دیں، تم اس کو ناپسند کرو اور ہم زبردستی تم پر رحمت تھوپ دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت صرف اور صرف طلبگاروں کو ملتی ہے، جن میں سچی طلب ہو اور ان میں پیاس ہو اور تڑپ ہو. جب تک بندے میں طلب نہ ہو تو اللہ پاک کی طرف سے بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی. تو حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ وہ دو چیزیں ہیں. ایک طرف تو غصہ، کہ غصے کی وجہ سے انسان بہت سے وہ کام کر بیٹھتا ہے حتیٰ کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. بعض دفعہ گھرانوں کے اندر طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، پھر بعد میں وہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ یار میں نے غصے میں کیا کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمایا کہ غصہ مت کرنا، اس غصے کی وجہ سے بہت سارے برائیاں ایسی جنم لے لیں گی کہ جن کی روک تھام پھر انسان کے بس میں نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کے اندر وہ تمام گناہوں کی جڑ بنتی ہیں، ایک تو غصہ ہے اور دوسری شہوت ہے. ان دونوں چیزوں پر جب انسان قابو پا لے تو سمجھ لیجئے کہ انسان حقیقت میں انسان بن جاتا ہے، اور یہ قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں جوانی کو پاکیزہ گزارنے والوں کو اتنی بڑی بشارت سنائی ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان چاہے مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی جوانی کے بھرپور عالم کو اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں گزار دیا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اس کے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اطاعت اور فرما برداری میں اپنے وقت کو لگانا یقیناً بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. بڑھاپے میں تو آ کر انسان گناہوں سے ویسے بھی بیزار ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام لذتوں سے بیزار ہو جاتا ہے، لیکن جوانی کے عالم میں گناہ پر قدرت اور قوت کے باوجود انسان گناہ سے بچے تو یہ اصل کمال ہے. صبح کے درس میں بھی میں نے اپنے بزرگوں کا مقولہ نقل کیا کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کو کسی گناہ کے کرنے پر قدرت اور طاقت ہو، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کو نہ کرے. اور اس کے لیے انہوں نے مثال دی کہ اللہ پاک نے جب اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ کام تم کرو اور اس کام سے بچو، جب کسی کام سے بچنے کا حکم آ گیا تو اب اصل کمال یہ ہے کہ بندہ اس کام کو کرنے پر قادر بھی ہے، موقع بھی میسر ہے، آرام سے اس گناہ کو اپنا سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آخرت کے خوف سے اس گناہ سے رک جاتا ہے تو یہ اصل کمال ہے. اس کے لیے مثال صبح میں نے پیش کی تھی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے دو بیٹے ہوں کہ جن بیٹوں کو باپ نے منع کیا تھا کہ بیٹا فلانی چیز جو کھانے کی ہے وہ مت کھانا. آسان سی مثال، ہم بھی اپنے گھر میں عام طور پہ یہ کیچپ ویچپ یا کوئی چٹنی وٹنی یا کھٹی چیزیں بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بچوں اسی استعمال مت کرنا، نزلہ ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. یا ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل ہے تو منع کر دیں گے بوتل مت پینا. تو باپ نے تو اپنے دو بچوں کو منع کر دیا، ان دو بچوں میں سے ایک بچہ تو باپ کا مطیع اور فرما بردار نکلا کہ باپ کی غیر موجودگی میں وہ چیز سامنے دسترخوان پر سجی ہوئی ہے. ایک بیٹے میں وفاداری تھی، اپنے باپ کی محبت تھی، تو اس کے سامنے وہ چیز موجود ہے، لیکن چونکہ ابا جان نے منع کیا تھا تو ان کی ممانعات پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں استعمال کر رہا. دوسرا بیٹا وہ ہے کہ چلو ابا جان موجود نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ چیز اٹھا کر کھا لو یا پینے کی چیز تو پی لو، ابا تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو ان دونوں کے اندر یہ بیٹا جو اس چیز کو کھا رہا ہے دوسرے بھائی کو دکھایا، دیکھو میں تو کھا رہا ہوں، بڑے مزے کی چیز ہے، اس کو للچا للچا کے کھا جائے. تو ان دونوں کے اندر جب تقابل کیا جائے گا، باپ کو اگر پتہ چلے گا ان دونوں میں سے ایک نے میری فرما برداری کی، ایک نے نافرمانی کی، تو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ کے دل میں اس بیٹے کی محبت زیادہ ہوگی جس نے باپ کے حکم کی تعمیل کی باوجود یہ کہ باپ موجود نہیں تھا، اور جس بیٹے نے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو کھا لیا تو یقیناً باپ کے دل میں اس کے لیے وہ محبت نہیں ہوگی. تو اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں کو منع کیا کہ گناہ مت کرنا، برائیاں مت کرنا، ان چیزوں کی لذتوں کو مت اپنانا. اب بندوں کے اندر دو طرح کے بندے ہیں، ایک تو وہ بندے کہ جن کو قدرت ہے، قوت حاصل ہے، اس گناہ کی لذت سے وہ بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن صرف اللہ پاک کی محبت میں اور آخرت کے خوف سے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. آج اگر اس گناہ کی لذت کو اپنا لوں گا تو کل اس کا عذاب بھگتوں گا. اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو مزے لے لے کر اس گناہ کو کر رہا ہے اور دوسروں کو للچا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کے اندر کیا مزہ ہے. کبھی شراب پی تو دوسروں کو کہا کہ تمہیں کیا معلوم اس کے اندر کیا چاشنی ہے، کیا مزے ہیں. کبھی بدکاری کی تو کہا تم کیا جانو اس کے مزے. اس قسم کے گناہوں کو وہ لذت لے لے کر کر رہا ہو تو عند اللہ ان دونوں بندوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہمارے وہ بندے جو ہم پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، کیا ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فجار کے برابر کر دیں گے؟ ہیں دونوں ایمان والے، لیکن ایمان والوں میں جو اللہ پاک کے اوامر کو بجا لا رہے ہیں اور اس کے منہیات سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو یہ اعلیٰ درجے کے متقی ہیں. ان کو متقی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پاک کے بتائی ہوئی چیزوں کو اپنائیں اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن اپنی منمانی کر رہے ہیں، خواہشات نفس کی تکمیل کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرمانے کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فجار کے برابر کر دیں گے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ متقیوں کا درجہ اور رتبہ اور مقام عند اللہ بہت مقبول ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی صرف اور صرف متقی لوگ ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ صرف مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ایمان کے جو تقاضے ہیں، اللہ پاک نے جا بجا قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ میں اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اعمال سیئہ سے بچنے کی تعلیم دی۔ تو انسان صرف مومن بن جائے اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں تو مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب ہوں، تو صرف اسلام لے آنا، مومن بن جانا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان کے اندر برائیوں کی جو جڑیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے غصہ اور دوسری ہے شہوت۔ تو حضرات صوفیہ اکرام ان کا علاج کرتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی انسان کو اپنے اندرونی کوئی بیماری کا ازالہ کرنا ہو تو اللہ والے اس کو جو علاج بتائیں تو اس کو آنکھ بند کر کے اپنا لینا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ علاج کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ جس طرح دوا کو استعمال کیا جاتا ہے بھلے وہ کڑوی لگے، لیکن بیماری کو زائل کرنے کے لیے کڑوی دوا استعمال کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے غصہ مثال کے طور پہ ایک بیماری ہے۔ اب اس کی تلافی کس طرح سے ہوگی، اس کا علاج کس طرح سے ہوگا، اس کے لیے کچھ کڑوے گھونٹ انسان کو پینے پڑیں گے۔ تو وہ کڑوے گھونٹ پینے کے بعد اس کے اس مرض کا علاج ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کبھی غصہ آئے تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو تجربات سے ثابت ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو تجویز فرمایا ہے کہ جو ایک گویا کہ عام انداز سے غصے کا علاج ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو غصہ آئے تو انسان سب سے پہلے تو بتکلف اپنے اس غصے پر قابو پائے اور اپنے عیوب سوچنے لگ جائے کہ میں کتنے عیوب سے بھرا ہوا ہوں، کتنی خامیاں میرے اندر موجود ہیں۔ عام طور پہ انسان چونکہ اپنے عیوب سے غافل ہو کر ہی ایسے احساس برتری میں مبتلا ہو کر دوسروں کے سامنے غصہ جھاڑتا ہے اور اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے اندر موجود عیوب کا استحضار کر لے کہ میں خود کتنی خرابیوں میں مبتلا ہوں۔ ایک دن ایک صاحب یہیں پر ہی سامنے، دکاندار، اپنے ایک ملازم کو کسی کام سے بھیجا موٹر سائیکل اپنی دے کر۔ وہ ملازم کچھ سامان لینے کے لیے گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو کچھ تاخیر ہو گئی تھی، حالانکہ وہ ملازم ان کا پکا ملازم بھی نہیں تھا، رن وغیرہ چل رہا تھا ان کی دکان کے شٹر وغیرہ پہ۔ تو وہ رن وغیرہ کے کچھ سامان لینے کے لیے اپنی موٹر سائیکل دے کر بھیج دیا۔ جب وہ واپس آیا تو کچھ تاخیر کے ساتھ آیا ہوگا، تو ان صاحب نے آنے کے ساتھ ہی نہ آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی، بیچارہ ایک شریف سے مہذب سا لڑکا تھا وہ رن کرنے والا، سب کے سامنے، میں بھی وہاں کھڑا ہوا تھا، آنن فانن دے مار 4:30 بیچارے کے منہ پر تماچے گھونسے مکے لاتے دے کر بیچارے کو ذلیل بالکل دو ٹکے کا کر دیا، اور اتنی گندی گندی گالیاں زبان سے، اور اس کی ماں بہن ایک کر دی، اور غصے کا اظہار صرف اس بات پہ کہ اتنی دیر لگا دی، میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کہاں چلا گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس طرح کا غصہ کر کے نہ جانے کتنی حق تلفیاں اپنے ذمے لے لی۔ ایک تھوڑے سے غصے پر قابو نہ پا کر وقتی طور پر تو اپنی بھڑاس نکال دی۔ ہم چند گاہک وہاں کھڑے ہوئے تھے، ہم سب ان کا منہ دیکھتے رہ گئے، بظاہر بڑے مہذب سے آدمی ہیں، لیکن آنن فانن اس نوجوان لڑکے کی پٹائی لگا کر جب خوب غصہ نکل گیا، اب ظاہر ہے کہ دل میں ندامت تو ہوئی نا کہ ان سب کے سامنے میں نے اس کو اتنا مارا۔ پھر بیٹا بیٹا کر کے اس سے پیار کی باتیں شروع ہو گئی، بیٹا تجھے جلدی آ جانا چاہیے تھا، بیٹا تو نے دیر کر دی۔ اب کیا فائدہ اس بیٹا بولنے کا کہ جب پہلے اس مسلمان کو ذلیل کر دیا اور ساتھ میں ہاتھ اٹھا دیا، اتنا اس کو مارا کہ بےچارے کے منہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے منہ پر نہیں مارنا چاہیے، منہ پر مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کو مار کے ذلیل کر کے پھر بعد میں اس کو اب پیار کی زبان استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوا، کہ ظاہر ہے کہ وہ تو بےچارا ایک غریب قسم کا ملازم تھا، خاموشی لگا گیا، لیکن عند اللہ یہ کتنا بڑا جرم کا ارتکاب انہوں نے کر لیا کہ ایک مومن کی عزت کو اس طرح پامال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اور احترام عند اللہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آج کوئی کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی کرے تو ہم مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ اس نے ہمارے کعبے کے خلاف بات کیسے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی شان تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے, لیکن آج ہم اس احترام کو بھول بیٹھے. اپنے غصے کے اندر آ کر, اور روڈ کے اوپر یہ بہت نظر آتا ہے, اسی چوک کے اوپر ایک دن چند نوجوان موٹر سائیکل پر, ظاہر ہے کہ نوجوانی کے عالم میں انسان میں شوخی ہوتی ہے, تو کہیں موٹر سائیکل تیزی سے چلاتے ہوئے آ رہے تھے, کہیں کسی کو سائڈ لگ گیا ہوگا, تو پیچھے پیچھے دوسرا موٹر سائیکل والا بھی آیا. آنے کے بعد سائڈ دے کر ان کو روکا. روکنے کے بعد رکتے ہی بغیر کچھ کہے, میں بھی قسمت سے گزر رہا تھا, اس کے بھی منہ پر چماٹے دے دے کے رکھ رکھ کے مار رہے ہیں. سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا. تو یہ کرنے والے غصے کے اندر اپنی آگ اور بھڑاس نکالنے والے, بظاہر تو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں, یا ٹریفک کے اندر روڈ کے اندر ذرا سی بھی گاڑی آگے پیچھے ہو گئی, ذرا سی ٹچ ہو گئی, فوراً انسان آگ بگولا ہو کر ماں بہن ایک کر دیتا ہے. ایک موقع پر میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں لیاقت نیشنل اسپتال گیا ہوا تھا, ہمارے وہاں ایک عزیز داخل تھے, تو میں موٹر سائیکل پر وہاں موٹر سائیکل لگانے لگا, ایک اور کوئی عیادت کرنے والا شخص عیادت کر کے باہر نکلا, تو اس کی موٹر سائیکل کے قریب کسی اور نے اپنی کار کھڑی کر دی تھی, بالکل نئی صاف ستھری کار وہاں کھڑی ہوئی تھی, تو یہ پارکنگ کی جگہ تھی, میں بھی وہاں موٹر سائیکل کھڑی کر رہا تھا. تو اتنے میں اس شخص نے جس کی موٹر سائیکل تھی, اپنی موٹر سائیکل کا وہ لاک واک کھول رہا تھا, جھنجھلایا ہوا تھا, وہ غصے میں تھا. وہ جو کار والے صاحب جنہوں نے کار کھڑی کی ہوگی, تو اس شخص کے گمان کے مطابق انہوں نے کار صحیح نہیں کھڑی کی, حالانکہ جگہ صحیح تھی. میں کیونکہ وہاں پارکنگ کا علاقہ تھا, سناٹا چھایا ہوا تھا, میں اپنی موٹر سائیکل کو لاک واک کر رہا تھا, تو ان صاحب نے اپنی موٹر سائیکل کا وہ جو تار والا لاک ہوتا ہے, وہ ہینڈل کے اندر جو اس میں ویل کے اندر لگایا جاتا ہے, اس کو کھولا, اور کھولنے کے بعد اس زور کے ساتھ کس کے ان کی گاڑی پہ دے مارا. حالانکہ وہ مالک موجود نہیں تھے کار والے, لیکن ان کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس زور کے ساتھ ہینڈل کی طرح کھینچ کے مارا کہ اس کی گاڑی کے اوپر نشان آ جائے. تو اس طرح کی حرکتیں انسان غصے کے اندر کر جاتا ہے, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, کتنے بڑے حق کی تلفیاں کر رہا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ غصہ وہ چیز ہے کہ جو بہت ساری برائیوں کی جڑ بن جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جب کبھی انسان کو غصہ آئے تو سب سے پہلے وہ بھرے تکلف ہی کیوں نہ ہو, زبردستی وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اس بات کا احساس کرے کہ دیکھو میں خود کتنی برائیوں سے بھرا ہوا ہوں, میرے اندر خود کتنے عیوب موجود ہیں. اپنے عیوب کا دھیان آنے کے ساتھ ہی فوراً انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ دوسری تدبیر یہ کرے کہ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے, یا تو خود اس کے پاس سے ہٹ جائے یا اس کو اپنے پاس سے ہٹا دے. مثال کے طور پہ گھر میں بچے ہیں چھوٹے, یا مدرسوں میں یا اسکولوں میں کالجوں میں انسان کو اپنے شاگرد پر غصہ آ گیا, تو جہاں کہیں کسی پر غصہ آیا, یا کسی بھی موقع پر, دکانوں میں بھی عام طور پہ ہوتا ہے, ماحول اور معاشرے میں ہوتا ہے, جگہ جگہ جہاں انسان کو غصہ آیا تو فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے, یا فرماتے ہیں کہ اگلے آدمی کو ہٹا دے. چونکہ جس پر انسان کو غصہ آتا ہے تو غصہ خود بخود انسان کو اشتعال کے اندر ڈالتا ہے, اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصے کے وقت شیطان انسان کی خون کی رگوں میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے, اور باقاعدہ وہ اس کو یعنی گرما رہا ہوتا ہے, جوش دلا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام کا دھماک کام کر, اس کو گرما رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی بھی خلاف شرع کام کر جائے. تو دوسری تدبیر یہ بتائی, ایک تو نمبر ایک اپنے گناہوں اپنے خطاؤں کا استحضار کرے, اپنی عیوب اور برائیوں کا دھیان کرے, دوسرے یہ کہ اس جگہ سے ہٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ, جو اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بنے, کہ جن کی مالکہ نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گی, اس لالچ میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت وحشی تاک میں رہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع لگا کر نیزہ مارا, آپ کے ناف کے اندر وہ زہریلا نیزہ لگا جس سے آپ شہید ہوئے, اور اس کے بعد ان کی مالکہ نے جو ہندہ تھی یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں حضرت حمزہ کے کلیجے کو کچا چباؤں گی. تو یہ لوگ حضرت حمزہ کی لاش کے پاس آئے, آپ کی لاش کا مسلہ کیا, ناک کان ہوٹ یہ سب چیزیں کاٹ دی, شکل بگاڑ دی, اور اعضاء وغیرہ کاٹ دیے, اور ساتھ میں آپ کا پیٹ چاک کر کے آپ کے کلیجے کو چبایا. تو اس حضرت حمزہ کی شہادت کے موقع پر جو شہید ہونے کا ذریعہ بنے وہ حضرت وحشی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا. حضرت حمزہ کی جب وہ حالت دیکھی, پہلے زمانے میں یہ چیز تھی, اسلام جب آیا تو اسلام نے مثلہ کرنے سے منع کر دیا کہ کبھی بھی کسی دشمن کو بھی اس کی شکل مت بگاڑو. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا اختر رو پڑے تھے, اور یہ بڑا ہی دردناک واقعہ تھا کہ آپ کے بڑے بھاری بھرکم ایک جو اسلام کے شیر تھے وہ اس غزوے میں اس بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے کہ جن کے لیے کفن تک بھی پوری طرح میسر نہیں آ رہا تھا. غرض یہ کہ جب بعد میں اللہ پاک نے حضرت وحشی کو اسلام کی توفیق بخشی اور جا بجا انہوں نے کئی سوالات کیے, اور پھر یہ بھی سوال کیا, آخری سوال ان کا یہ تھا کہ میرے ذمے تو اتنی برائیاں ہیں, اتنے بڑے بڑے جرم اور گناہ ہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیات کا قاتل ہوں, تو کیا پھر بھی میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ تو اللہ پاک نے ان کے ہر سوال پر آیت نازل فرمائی تھی. جب آخر میں انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تو اللہ پاک نے وہ آیت بھی نازل فرما دی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات, کہ جو کوئی توبہ کرے, ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے. چونکہ اخلاص تھا نا, جذبے دل سے وہ سوالات کر رہے تھے اور تائب ہونا چاہ رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایمان لائے, توبہ کر لے, ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے, تو فرمایا کہ اللہ پاک ایسے سچے ایمان لانے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جن کو اپنے کیے پر اتنی ندامت تھی, اتنے پشیمان تھے اور اتنے پریشان تھے کہ اسلام لانے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اپنے اس اقدام کی وجہ سے منہ نہیں پڑ رہا اور سوالات کر رہے ہیں کہ کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی اسلام میں کوئی توبہ کی دروازہ کھلا ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا کہ بے فکر ہو کے ایمان اور اسلام لے آؤ, اعمال صالحہ کرو, تمام برائیاں بھی نیکیوں سے تبدیل کر دی جائیں گی. اس لیے کہ اللہ پاک غفور الرحیم بہت مہربان ہے اور بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو ان حضرت وحشی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب یہ مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے, حضرات صحابہ کی جماعت میں ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کا آمنا سامنا ہوتا تھا, آپ نے ایک موقع پر بڑے پیار کے لہجے میں ان سے فرمایا, هل تستطيع ان تغيب وجهك عني, کیا آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنا چہرہ مجھ سے غائب رکھیں؟ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے. اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہ دردناک واقعہ میرے دل و دماغ میں تازہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ غصہ نہ آ جائے. تو آپ اگر اپنے چہرے کو مجھ سے غائب رکھ سکتے ہوں تو کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو حکم دے دیتے, لیکن نہیں, اپنے اس کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں ان سے ایک درخواست کی, کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے چہرے کو مجھ سے غائب رکھیں؟ بس یہ دن تھا. اس دن کے بعد پھر حضرت وحشی نے کبھی آپ کا سامنا نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کے حضور کا دیدار کیا کرتا تھا, لیکن اپنے چہرے کو حضور سے چھپا کے رکھتا تھا کہ میرے چہرے پر حضور کی نظر پڑ کر کہیں آپ کا وہ درد دوبارہ سے تازہ نہ ہو جائے. تو غرض یہ ہے کہ جب کسی کو کسی پر غصہ آئے تو اس غصے کا دوسرا علاج یہ بیان فرمایا کہ انسان خود وہاں سے ہٹ جائے یا اگلے آدمی کو وہاں سے ہٹا دے, تاکہ دوری کی وجہ سے یہ غصہ انسان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان غصے میں ہو تو غصے کے وقت سزا جاری نہیں کرنی چاہیے, چونکہ اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں ہے, حد اعتدال سے وہ بڑا ہوا ہے. تو ممکن ہے کہ اگر وہ سزا دے گا یا کوئی بھی ارتکاب کرے گا, کوئی بھی اقدام کرے گا, تو ممکن ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے. اس وقت اس کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے. بعد میں جب غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے پھر تنبیہ تو ضروری ہوتی ہے, آل اولاد کے اندر, بیوی بچوں کے اندر, یا اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں, یا جہاں کہیں جس موقع پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد انسان اگلے آدمی کی غلطی کو واضح کر دے گا, دیکھو تم نے یہ غلطی کی, یہ تمہاری غلطی درست نہیں تھی, تم نے بہت برا کیا, مجھے بڑا غصہ آیا, لیکن آئندہ تم ایسا مت کرنا. اس غصے کے موقع پر اگر انسان اس کا تدارک کرنا چاہے گا تو یقیناً انسان تجاوز کر بیٹھے گا. اس وقت تو اپنے آپ کو بتکلف مجبور کر کے غصے کو روک لے, قابو کر لے اور وہاں سے ہٹ جائے. بعد میں پھر اس غلطی کا احساس دلا کر اولاد ہو یا بیوی ہو یا اپنے متعلق ہو، جو بھی جس کے ساتھ انسان کے غصے کا معاملہ ہو، انسان اس کو پھر ٹھنڈے دل سے سمجھا دے، اس وقت پھر وہ زیادتی کا مرتکب نہیں ہوگا. اور اس وقت جب وہ سمجھائے گا تو ٹھنڈے دل سے سمجھانے کے اندر وہ کبھی بھی حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہوگا. اور نمبر تین فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان اللہ کے عذاب کو سوچ لے کہ جس طرح میں اس کے اوپر غضبناک بن کر، قہار بن کر برس رہا ہوں، اللہ مجھ سے بڑا قہار ہے، اللہ مجھ سے زیادہ غضبناک ہے. ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام پر برس رہے تھے، غصے میں اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے غلام پر غصہ کر رہے ہیں، اس پر برس رہے ہیں. تو آپ تو ظاہر ہے کہ ہر موقع پر اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ پاک تجھ سے بھی زیادہ قادر ہیں تجھ پر غصہ کرنے کے، جتنا تو اپنے اس غلام پر غصہ کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک تجھ پر غصہ کرنے پر قادر ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فوراً قابو میں آ گئے کہ بے شک میں غصہ تو کر رہا ہوں لیکن مجھ سے بڑا غصہ کرنے والا اللہ موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت عذاب کا استحضار کر لے اور فوراً زبان سے استغفار کرنا شروع کر دے. اور درود شریف بھی اس موقع پر بڑا مؤثر علاج ہے کہ انسان درود شریف پڑھ لے اور استغفار کرنا شروع کر دے. تو یہ تین چیزیں تو بیان فرمائیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے عیوب پر فوراً توجہ ڈال دے کہ تو خود کون سا اتنا پاکیزہ پاک باز ہے کہ دوسروں پر اتنا غصہ کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس جگہ سے انسان ہٹ جائے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو انسان یاد کر لے کہ اللہ مجھ سے بڑا قادر ہے، وہ مجھ سے زیادہ غصہ کرنے والا اور مجھ سے زیادہ قہر کرنے والا ہے. تو ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان کا غصہ قابو میں آ سکتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان اگر معاف کر دے تو یہ بہت ہی نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے کہ غصہ آنے کے باوجود انتقام لینے کا حق موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ معاف کر رہا ہے تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچے مرتبے کو حاصل کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں اپنے مال کو، فی السراء والضراء خوشحالی کے دنوں میں بھی جب فراخی ہو تب بھی وہ خرچ کرنے والے ہیں، والضراء اور تنگ دستی کے دنوں میں بھی. ضروری نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ہمیشہ لاکھوں کے حساب سے خرچ کرے. اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی اگر کوئی اخلاص سے خرچ کر رہا ہے تو عند اللہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، بڑی واضح مثال، فرمایا کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدق دل سے صدقہ کرتا ہے تو یہ ایک کھجور اللہ پاک کے یہاں رائگا نہیں جاتی، اللہ پاک کے یہاں اس ایک کھجور کی ناقدری نہیں ہوتی. فرمایا کہ اس ایک کھجور کو اللہ پاک اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن اس ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر کے اس بندے کو واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ پاک کے یہاں بندے کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی. بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر اس چیز کو جاری رکھے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر رقم کو لٹانے والا ہو. اللہ پاک ایسے بندوں کی قرآن کریم میں تعریف فرما رہے ہیں کہ جو فراخی کے دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی کے دنوں میں بھی خرچ کرنے والے ہیں. تو تنگ دستی میں انسان ضروری نہیں کہ زیادہ مال خرچ کرے، جتنی اپنی استطاعت ہو، جتنی انسان کی جیب گنجائش دے رہی ہو اتنی رقم راہ خدا میں خرچ کر دے. اخلاص جب اس کے اندر شامل ہوگا تو اللہ کی ہاں وہ بڑی قدر و قیمت رکھتا ہوگا. تو غرض یہ کہ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں، جو اپنے غصے پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور غصہ آنے کے باوجود وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ بہت ہی اونچا مرتبہ اور مقام ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور غصہ آ جانے کے بعد وہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے درگزر سے کام لے. یہی درگزر اللہ پاک کو بھی پسند ہے. جو بندے دنیا میں اللہ کے بندوں سے درگزر کریں گے قیامت کے دن اللہ پاک اپنے اس در گزر کرنے والے بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. تو فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کو انسان اپنا لے کہ جب کبھی غصہ آئے تو اپنے عیوب کی طرف انسان دھیان دے لے، نمبر دو یہ کہ اس جگہ سے ہٹ جائے، نمبر تین یہ کہ اللہ کے عذاب کا استحضار کرے، اور سب سے بہتر یہ کہ انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ آج میں اس کو معاف کروں گا تو کل اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں گے. اس جذبے کے تحت وہ اگلے کو معاف کر دے تو اللہ پاک اس کو یہاں پر بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ غصے کے موقع پر سات چیزیں ہیں جن کو انسان اپنا لے. سب سے پہلے تو یہی کہ انسان سوچ لے کہ میں خود کتنا خطا کار ہوں، دوسرا یہ سوچ لے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائیں گے، تیسرا یہ کہ انسان اس موقع سے ہٹ کر کسی کام میں مشغول ہو جائے، اور خاص کر کوئی کتاب موجود ہو تو کتاب کا مطالعہ شروع کر دے تو کسی کام میں لگ جائے، نمبر چار یہ کہ اس جگہ سے ہٹ جائے، نمبر پانچ یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب کبھی تمہارے اوپر شیطان کی طرف سے حملہ ہو فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے انسان، اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی امان میں، اللہ کے تحفظ میں آ جاتا ہے، شیطان مردود کے حملے سے بچ جاتا ہے. تو اعوذ باللہ پڑھ لے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ہو تو پانی پی لے، پانی پینے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وضو کر لے تو وضو سے بھی انسان کے غصے کی گرمی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور یہ سوچ لے کہ جب کبھی غصہ کیا جائے تو اس کا انجام ہمیشہ پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، تو اس بات کو بھی انسان مد نظر رکھے تو انشاءاللہ العزیز اس برائی سے انسان آسانی کے ساتھ اپنا تدارک کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی انسان کی محدود ہے، اپنے آپ کو فرعون بنانے کے بجائے عاجزی اور انکساری کا پیکر بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج انسان دنیا کے اوپر دن دنائے گا، کل کو زیر زمین اس کو جانا ہے. تو زمین کے اندر جانے کو انسان یاد رکھے تو خود بخود اس کے اندر توازو اور عاجزی پیدا ہوگی. یہ یاد رکھے کہ اسی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں، اسی مٹی میں لوٹایا جاؤں گا اور کل دوبارہ اسی مٹی سے اٹھاؤں گا، تو انسان اپنی حقیقت کو اگر یاد رکھے تو کبھی بھی وہ نہ غصہ کرے گا نہ تکبر کا شکار ہوگا. ایک متکبر کی ایک بزرگ سے جب ٹکر ہوئی گلی کے کونے پر، کہا کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ بخوبی جانتا ہوں، تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، مستقبل بھی جانتا ہوں. تمہارا ماضی تو ایک گندا اور ناپاک قطرہ تھا کہ اگر جسم سے خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جایا کرتا تھا، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر پیٹ پھاڑ کے دیکھو تو گندگی تمہارے اندر بھری ہوئی ہے، اور تمہارا مستقبل بھی جانتا ہوں کہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنو گے. تو انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اندر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے کل آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی پھر گھمنڈ کا شکار نہیں ہوگا اور کسی بھی ایسی برائی کے اندر نہیں پڑے گا کہ جو اللہ پاک کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا کر لیجیے، اذان کا وقت قریب ہے. یا الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، یہاں جمع ہوئے آپ کی، یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم نے سنا اور سنایا، اے اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، تمام روحانی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائیے، تمام رضائل سے ہمیں پاک فرما دیجئے، تمام خوبیوں سے ہمیں متصف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دیجئے، جسمانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دیجئے. اے اللہ پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے، پاکیزہ اوصاف نصیب فرمائیے، بری عادتوں سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں ہدایت تامہ عطا فرمائیے، ہدایت کاملہ عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں کو اپنانے والا بنائیے، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ متبع شریعت بنا دیجئے. اے اللہ جس طرح آپ کو ہماری زندگی پسند ہے اپنی پسند کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے ہمیں بچا لیجئے، نیکیاں ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ تمام امت پر رحم فرما دیجئے، ہدایت عطا فرمائیے، گمراہیوں سے نجات نصیب فرمائیے، گناہوں کی نفرت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں عام ہو رہی ہیں، اے اللہ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، نفرت نصیب فرمائیے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، نیکیوں کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرمائیے، نیکیاں ہمارے لیے آسان فرمائیے اور قبول اور منظور فرما لیجئے. اے اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیجئے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.